لیکن ہم پہلی بات تو الحمدللہ قرآن کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ میرا اعلیٰ یار کی سرزمین پر آپ جیسے نورانی کسی کی زیارت کر سکتا ہوں. اور میں یہ تکلف نہیں کر رہا, ایک قلبی بات کہہ رہا ہوں. خود میں نے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ روایت جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے اس کا میں نے کہا کہ وہ محفل جس محفل میں مومنین بیٹھ کر غور و فکر اور تدبر کا کام کرتے ہیں وہ اہل آسمان کے لیے اس طرح ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں بھرا آسمان. وہ محفل آسمان والوں کے لیے اس طریقے سے روشن ہو جاتی ہے. تو یقیناً یہ اس لحاظ سے بھی بہت عادت ہے کہ یہ مومنین صرف بیٹھے نہیں ہیں, وہ ہدف بیٹھے ہیں, ایک ہدف لے کر بیٹھے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنا یہ چاہتے ہیں آئے ہم شناخت کریں ہم جس زمانے کے امام کے عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ زمانے کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک دور کربلا کا دور ہوگا, اس دور کی صدا پر لبیک جو نہیں کہتا کربلا والوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دور صفین کا دور ہوگا, اس دور میں جو علی علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہتا علی علیہ السلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ایک دور یوم صادق علیہ السلام کا ہوگا, اس دور میں یوم صادق علیہ السلام کی پکار پر جو لبیک نہیں کہتا امام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو آج کا دور ہے, اس دور کے جو والی ہیں, ہمارے اس دور کے جو رہبر حقیقی ہیں, ہمارے اس دور کے جو امام ہیں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ امام وہ امام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. یعنی ان کا ہم ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ دھرتی جو ریاستوں سے بھر گئی ہے, جس میں ہماری ملت کو ضعیف کر دیا گیا ہے, جس میں الہی قوتیں جو ہیں وہ بظاہر ضعیف اور کمزور ہو گئی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آخری حالیہ برحق آئے, وہ منتقم آل محمد آئے اور اس زمانے کے اوپر خدا کا نظام قائم کر کے وہ لوگ جنہوں نے حق والوں کی گردنیں کاٹنے کا کام کیا ہے وہ ان کو عبرت کا نشانہ اس دنیا کے اندر بھی بنائیں اور اگلی دنیا کے اندر بھی بنائیں. یہ چاہتے ہیں نا ہم لوگ, تو امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی کمی امام کے اینڈ پہ ہو, یہ نہ عقل مانتی ہے نہ ہمارا دین مانتا ہے, ان کے اینڈ پہ کوئی کمی نہیں, کمی جو ہے وہ ہمارے اینڈ پہ, وہ اسی چیز کے انتظار میں ہیں ہم اس کمی کو دور کریں تاکہ ہادی برحق ظہور کریں اور انشاءاللہ اس دنیا پر خدا کے الہی نمائندوں کی حکمرانی کریں. یہ ہے. چند لمحے ذرا سوچ کر ہی ہے, کیونکہ میں چند رکھ یہ نہیں پتا دوبارہ کب, اور زندگی کا بھی نہیں پتا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے. میں واقعی شکر گزار ہوں آج میری خدمت کے سیٹ اپ کا, یہ خدا ہی نعمت ہے اس نے ہم جیسے متعلق کرنے والے کمزور لوگوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ ہم مل کر ملت کی قوت کا سبق لیں. نعمت الہیہ ہے جس کی طلب کرنی, اور جلدی سے جو آپ کے میزبان ہیں ابھی مسلم جی قربانیاں دینے میں سے ایک چیز وقت کی قربانی, خدا ان شاء اللہ اس قربانی کو قبول کرے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ غور کیجیے, دنیا بھر میں شیعیت کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے پارا چنار کا رستہ کو بند کیا جائے گا کیوں وہ شیعہ علاقہ ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے گلگت اور بلتستان کے رستوں میں لوگوں کو اتار کر گولیاں مار کے شہید کیا جائے گا کیوں وہ علی جناح کی طالب ہے اسلام کے معاملے میں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئٹہ ہے, کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے صرف مکتب محمد والے محمد کے جرم میں ہو رہا ہے, آخر کیوں؟ کیسے آپ ڈفرینٹ ہیں لوگوں سے؟ کیا آپ کد کاٹ میں ڈفرینس ہیں لوگوں سے, مختلف ہیں؟
شکلوں میں مختلف ہیں؟ نہیں. قد کاٹ میں؟ نہیں. ظاہری جسم میں؟ نہیں. کس چیز میں مختلف ہے جو وجہ شہادت بنتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جب محسم کو یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے اس وجہ کی بنیاد پر شہید کر دیا جائے گا, وہ ہر روز جا کر کھجور کے اس درخت کو پانی دیتا ہے. کب یہ درخت جوان ہو اور علی کی ولایت کے جرم میں علی کے اس نوکر کو پھانسی دی جائے. یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کی سرزمین پر بھی ہمیں شہید کیا جائے. دیکھیں, دشمن کو آپ کی قوت کا احساس ہے, آپ کو ابھی اپنی قوت کا بھی احساس نہیں ہے. جس دن ہم نے اپنی قوت کا احساس کر لیا, منظر بدلنا شروع ہو جائے. دیکھیں, آپ میں سے ممکن ہے ایک بڑی تعداد ڈرائیونگ نہ کر سکتی, لیکن کیا آپ میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر سکیں؟ ہر ایک میں یہ صلاحیت موجود ہے. آپ ابھی اپنی اس صلاحیت سے آشنا نہیں ہوئے. دیکھیں, ابھی ہم نے مکتب کا نام لیا ہے, مکتب کا علم تو بلند کیا ہے, مکتب کو اپنے لیے فخر تو قرار دیا ہے, لیکن اس مکتب نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, ابھی ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ متمسک نہیں کیا. جس نے متمسک کیا ہے وہ کبھی ابو ذر بنا ہے, کبھی سلمان بنا ہے, کبھی مقداد بنا ہے, کبھی مصر بنا ہے. آج کے دور کے اندر جس نے متمسک کیا ہے, کبھی حسن نصر اللہ بنا ہے, کبھی محرم علی بنا ہے, کبھی شہید ڈاکٹر محمد علی بنا ہے, اور کبھی شہید علامہ عارف حسین بنا ہے. متمسک تو کرے نا. اچھا, کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ دنیا بھر میں آج اگر ہم دنیا کا ایک تجزیہ کریں, آپ اخبار بھی پڑھتے ہوں گے, ریڈیو بھی سنتے ہوں گے, عالمی حالات پر بھی نگاہ رکھتے ہوں گے, میں آپ کے پاس کا بڑا بات سے چھوٹا بھائی, لیکن میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور بہت دقیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یعنی معمولی نہیں, سادہ نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں کہ واقعی حقیقی اور گہری معلومات, حقیقی تجزیہ اور گہری. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے دنیا بھر میں اس وقت دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہے؟ قرآن نے بھی دو گروہوں کی تقسیم کو مانا ہے. ایک کو گروہ خدا کہا ہے جسے حزب اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ایک تنظیم نہیں گروہ خدا پوری دنیا کے اندر, اور ایک کو حزب الشیطان کہا ہے جو شیطان کی طرف. منطق ایک کلیہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پیدا نہیں کرتی. آج پوری دنیا کے اندر وہ قوتیں جنہوں نے دنیا کا استحصال کیا ہے, جنہوں نے دنیا کے اوپر تسلط کیا ہوا ہے, جو دنیا کے اندر مظلوموں کو مظلوم رکھنے کی ذمہ دار ہے, جو دنیا کو دنیا کے اندر پسے ہوئے طبقوں کو پسا ہوا رکھنے کی ذمہ دار ہے, اگر ہم ان تمام طاقتوں کو کسی طاقت کے ساتھ مجتمع دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے منسلک دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ اکٹھے دیکھتے ہیں, تو اس بدی کے محور اور اصلی قوت کا نام امریکہ اور اس کی ہوائی ہے. کوئی شک نہیں, پوری دنیا کے اندر ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر بدی کی طاقتیں اس جگہ پر متمرکز ہیں, اکٹھی ہیں, تو وہ طاقت کون ہے جو بدی کی ان تمام قوتوں کے مد مقابل کھڑی ہے؟ تو ہم پورے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, اگر دنیا میں بدی کی ان قوتوں کے سسٹمز کے مد مقابل کوئی نظام کھڑا ہے, بدی کی ان قوتوں کے رہبروں کے مد مقابل کوئی رہبر کھڑا ہے, بدی کی ان قوتوں کی مملکتوں کے مد مقابل کوئی مملکت کھڑی ہے, تو وہ مملکت علی ابن ابی طالب والوں کی ہے, وہ نظام نظام ولایت فقیہ والوں کا ہے, وہ رہبریت نائب برحق امام زمان خامنائی کی شخصیت ہے, اور وہ مکتب مکتب محمد و آل محمد. اگر ہمارا دشمن بین الاقوامی ہے, تو کیا اس کی سازشیں بین الاقوامی نہیں ہوگی؟ کیا اس کی کوششیں بین الاقوامی نہیں ہوگی؟ پاکستان کی سرزمین کیوں اہم ہے؟ کیوں یہاں مسلم پریشان ہو رہے ہیں؟ دنیا میں ایران کے بعد سب سے بڑی شیعہ آبادی اگر کسی سرزمین پر موجود ہے تو وہ پاکستان ہے. بس یہ نشانہ ہے. نشانہ کیوں ہے؟ مکتب کیوں نشانہ بنا ہے؟ کیا پرابلم ہے ان کو؟ کیا مشکل ہے ان کو؟ تاکہ ہم دیکھیں ہم نے جو سیاسی فیصلے کرنے ہیں یہ کس تناظر میں کرنے ہیں. مشکل وہی ہے جو کبھی فرعون کو ہوا کرتی تھی. فرعون کے ہاتھ میں تسلط تھا, فرعون کے ہاتھ میں اختیار تھا, فرعون کے ہاتھ میں مملکت تھی. وہ چاہتا تھا نہ تسلط جائے, نہ مملکت جائے, نہ اختیار جائے. وہ چاہتا تھا ظلم اور جور, جس کے ذریعے سے میں نے ان لوگوں کو پیس کے رکھا ہوا ہے, یہ پستے رہے, میرا حکمرانی جو ہے وہ جاری رہے. آج کے فرعون کو یہی مشکل ہے، اسے پتہ ہے آج موسیٰ نے آنا ہے، آج کے موسیٰ نے آ کر اس کا تخت الٹنا ہے، آج کے موسیٰ نے آ کر اس پوری دنیا کے اندر عدل اور انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ بس جس طرح وہ فرعون وہ تمام ایفرٹس کرتا تھا، تمام کوشش کرتا تھا، خواہ وہ لوگوں کو قتل کرنے کی ہو، خواہ وہ نسلوں کو منقطع کرنے کی ہو، خواہ وہ ملتوں کو بس پا کر دینے والی ہو، وہ تمام کوششیں اس وقت بھی فرعون کرتا تھا، لیکن خدا کا وعدہ اس وقت بھی پورا ہو کر رہا تھا۔ اور آج کا فرعون بھی پوری کوششیں کرتا ہے تو کرتا رہے، خدا کا وعدہ آج بھی پورا ہو کر رہے گا، اور حاجی برحق حاجی آخر امام زمان کا ظہور ہو کر رہے گا۔ بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس ہادی جس نے آنا ہے، یہ ایک سوال اور اس سے آپ کی یہ بات ہمیں لگے گی۔ دیکھیں اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کی عزت کرنا ہو، یہ ایک سوال ہمارے سامنے ہے، کیا کمزور ملت اپنے زمانے کے امام کی عزت کر سکتی ہے؟ کام بھی دیکھیں گے اس زمانے کے امام نے کیا کام کرنا ہے، پوری دنیا پر حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، کمزور لوگ کریں گے یہ، کیا کم آگاہ لوگ کریں گے یا زیادہ آگاہ لوگ کریں گے؟
زیادہ آگاہ،
اچھا منظم لوگ کریں گے یا غیر منظم لوگ کریں گے؟ طاقتور لوگ کریں گے یا پست لوگ کریں گے؟ پست۔ اگر ہم واقعتاً اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں ہر میدان میں، اگر ہم اپنی ملت کو طاقتور نہیں کریں گے، ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت نہیں کریں گے،
پس طاقتور کریں گے۔
یہ آج کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم طاقت کا حاصل کریں۔ اب یہ طاقت کیسے آتی ہے؟ پاکستان کی اس طرح آپ مظاہرہ کر لیتے ہیں، جلسہ جلوس کر لیتے ہیں، بڑی بڑی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، بہت بڑا آپ پروگرام بھی کر لیتے ہیں، میٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن مظاہروں کے میدان میں ہم جیت جاتے ہیں، جلسوں میں ہم جیت جاتے ہیں، عوامی شرکت میں ہم جیت جاتے ہیں، لیکن سیاسی پشت پناہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جیتی ہوئی جنگ ہم ہار جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی ہم نے کیا کیا، پارا گلگت بلتستان کے مسئلے پہ اسلام آباد میں دھرنا، ہزاروں لوگ اس میں جمع ہو گئے، ہم نے کہا نہیں اٹھیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب کوئی بھی چیز انلمیٹڈ تو نہیں ہوتی، انہوں نے کہا یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہم نے کہا نہیں اٹھیں گے جب تک فلاں فلاں لوگ ہم سے مذاکرات نہیں کرتے۔ بالآخر 10 دن کی اعصاب شکن جنگ کے بعد وہ مجبور ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، جیسے آتے ہیں بات کرتے ہیں، بات ہو گئی، کمٹمنٹ ہو گئی، اس کے بعد ہم نے مجبور ہوئے چلے گئے لوگ۔ اب 50,000 لوگوں کو ہر دوسرے دن جمع کیا جا سکتا ہے؟ عقلی طور پہ محال ہے، نہیں جمع کیا جا سکتا۔ کیا ہوا، 10 دن انہوں نے مہلت لی، 10 دن ہم نے پریشر باقی رکھا، لیکن پریکٹیکلی کام نہیں ہوا، بات وہیں کی وہیں پہ آ گئی۔ اگر انہیں یہ شک بھی ہوتا کہ یہ معاملہ فقط یہاں پر نہیں رہے گا، یہ ایمانوں کے اندر بھی پہنچے گا، یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پہنچے گا، یہ اتنے قدرت مند ہے کہ آج کا جو سید پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، آج کا جو چودھری پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، آج کا جو بڑا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہے، جب تک اس مکتب کے ماننے والے اس کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، جب تک ان کو یہ خطرہ پیش نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، اور جب تک خود ہمارے نمائندے پہنچ کر یہ بات نہیں کریں گے، اس بات کے اندر کبھی طاقت اور قدرت نہیں آئے گی۔ یہ مشکل ہے جو ہم نے سامنا کیا۔ دیکھیں مجلس عبادت، پاکستان میں شیعوں کو قدرت مند کرنا چاہیے، ہم پاکستان میں مکتب اہل بیت کو مضبوط تر کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بات مختصر کروں، صرف یہ تھیوری بیان کروں، آپ مقامی جنگ نہیں لڑ رہے، آپ عالمی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب آپ سیاست کے میدان میں نکلنے کا فریضہ ادا کریں گے نا، تو پھر عالمی استعمار بھی مقابلے میں آئے گا، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آپ کے مقابلے میں آئیں گے، پیپل پارٹی، کاف لیگ، نون لیگ، سب آپ کے مقابلے میں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ اپنے گھر کا اور اپنی جیب کا مال سمجھتے ہیں وہ آپ لوگ، انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ شیعہ ووٹ کا ڈیسیژن کوئی اور کرے گا۔ کتنی ناقدری کی بات ہے کہ اسی پاک سرزمین کے اندر کسی علاقے کا ایک عام آدمی مر جائے تو مقامی ایم این اے بھی جائے، مقامی ایم پی اے بھی جائے، مقامی عمائدین بھی جائیں، ہم 70-70 جنازے اٹھا کر کھڑے ہوں اور نہ ہمارے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ آئے، نہ ہمارے حق میں بیان آئے، نہ مقامی ایم این اے آئے، نہ ہمارے مقامی ایم پی اے جائے۔ کتنی یہ زمین کی بات ہے۔ اور جب اتنا بڑا ایشو اٹھے، میڈیا کے لوگ پوچھیں تو آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بدبخت انسان، وہ میڈیا کے سامنے جا کر کہا کہ اگر ان کو آنسو پوچھنے کے لیے ضرورت ہے تو میں ان کو ایشو پیپروں پر ٹرسٹ ہو جاؤں۔
زندہ قومیں توہین نہیں کرنا چاہیے.
یہ بھی ہماری توہین ہے. آپ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہوں اور آپ کے بورڈ کا فیصلہ آپ کی رائے کا فیصلہ کوئی اور کیا کرے, یہ بھی ہماری توہین ہے.
دیکھیں علی ہمارے وجود کے حق میں,
پورے وجود کے حق میں, ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے اوپر اگر کسی کو ولایت ہے تو وہ علی جنرل ہے. ہر وہ چیز, کیا یہ رائے دینے کا فیصلہ, بورڈ دینے کا فیصلہ جو ہے اس وقت ہم علی علیہ السلام کو اور ان کے مکتب کو ایک طرف رکھ کے دیں یہ ڈیسیجن کریں گے؟
نہیں ہونا چاہیے. کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ہم نا آزاد نہیں ہیں. نہیں, یہ کہنے کا آزاد نہیں ہیں, ہم نے آزادی کی طرف پہلا قدم بڑھایا ہے. آزاد نہیں ہیں.
آزاد اس وقت ہوں گے جب مکتب اہل بیت کے پروانے اپنے تمام فیصلے بھی خود کریں گے اور کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکے گا. پھر جب پاکستان کی 4.5 کروڑ ملت جعفریہ میدان کے اندر موجود ہوگی, وہ سیاسی جنگ ہوگی, وہ اقتصادی جنگ ہوگی, وہ ثقافتی جنگ ہوگی, وہ علمی جنگ ہوگی, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم ہر میدان جنگ میں دشمن کو بدترین شکست سے گزاریں گے
اگر ہم منتظم اور متحد ہو کر میدان کیا کریں.
بس یہ کرنا ہے
ہم نے, سیاسی طور پہ اپنی ملت کو قدرت مند کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, طاقتور کرنا ہے.
میں نے کہا مشکلات آئیں گی, کیوں؟ کیا پی پی یہ چاہے گی کہ اس کے کسی حلقے کے اندر شیعہ ووٹوں کا فیصلہ وہ نہیں کرے؟
نہیں چاہے.
نون چاہے گی, کاف چاہے گی, ایکس وائی زیڈ کوئی اور چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. وہ کیا کریں گے؟
آپ کی مخالفت کریں گے, حکومتی مشینریوں کو بھی آپ کے مقابلے میں لائیں گے,
آپ کے مقابلے میں میڈیا کو بھی لائیں گے. کیا وہ امریکہ اور وہ سعودی عرب جنہوں نے یہاں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, شیعہ دبے رہے ہیں, شیعہ مستضعف رہے ہیں, شیعہ پیسے رہے ہیں, کیا وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں شیعہ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں؟ وہ اس کے اوپر سرمایہ گزاری نہیں کریں گے؟ لیکن پاکستان میں 4 ٹارگٹ ہیں, کلیئر ہے جس کو لکھنا بول سکتے ہیں, 4 ٹارگٹ ہے پاکستان میں. ہماری جنگ یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے, بڑی جنگ ہے. ابھی آپ نے خود کہا جب آپ کا مقابلہ عالمی دشمن سے ہے تو جنگ بھی عالمی ہے. اس کے مقابلے میں, آپ کے مقابلے میں جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی عالمی ہیں. اس تناظر میں سوچیں, آپ کا ذہن اور آپ کا مکتب بھی عالمی ہے. امام نے کسی ایک گوشے میں انقلاب لانا ہے؟ عالمی ہے. بس جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ عالمی لوگ ہیں اور آپ کے مقابلے میں عالمی سازشیں آئیں گی, تو آپ یہ یاد رکھیں, دیکھو آپ کیا دے سکتے ہیں ملنے کے بعد. انہوں نے جو چار چیزیں طے کی ہیں, ان چار چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر ایک, آپ کے تمام دشمنوں نے, خواہ وہ ادارے ہوں, خواہ وہ حکومتیں ہوں, خواہ وہ پارٹیاں ہوں, خواہ وہ افراد ہوں, طے کیا انہوں نے. نمبر ایک, ہم نے پاکستان میں شیعوں کی کوئی مشترکہ قومی آواز نہیں بننے دینا. آج یہ عہد کریں, اگر انہوں نے یہ طے کیا ہے ہم مجلس حفاظت مسلمین کو پاکستان کے شیعوں کی مشترکہ اور سب سے بڑی آواز بنا کر یہ ثابت کر دیں گے کہ تمہیں اس معاہدے میں ہم شرکت کریں گے. انہوں نے طے کیا ہے, ان کا فیصلہ ہے نہیں کرنے کا, کیونکہ انہیں پتا ہے اس مرحلے پر اگر وہ ہمیں دبانے میں کامیاب ہو جائے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں بھی پتا ہے کہ اس مرحلے پہ اگر ہم نے کوئی سستی اور کمزوری دکھائی ہم بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. دوسرا, شیعہ مناطق کو مستضعف رکھنا ہے. کیسے؟ آپ خود غور کریں, کیوں گلگت اور بلتستان نشانہ بنتا ہے, پارا چنار نشانہ بنتا ہے, کوئٹہ نشانہ بنتا ہے, کراچی کی شیعہ آبادی نشانہ بنتا ہے, آخر کیوں؟ تو آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر بھی یہی ہے, شیعوں کو ہر لحاظ سے پریشرائز رکھتے ہیں ان مناطق کو جو ہماری قوت کے مراکز ہیں, جو پورے پاکستان میں ہمیں طاقت بخشنے والے مراکز ہیں. گلگت اور بلتستان کے لوگ پورے پاکستان میں ہیں, پارا چنار کے لوگ پورے پاکستان کے اندر ہیں. ان لوگوں کو, ان علاقوں کو جو ہماری طاقت کے مراکز ہیں, وہ ہماری طاقت ان سے ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک دوسرا ٹارگیٹ ہے. اور جہاں ہم اس طرح نہیں ہیں, یعنی ایک جگہ پر متمرکز شیعہ آبادی, وہاں کیا کریں گے؟ جہاں بڑے پاکٹس ہیں, میں جنگ کے اندر میں نے دیکھا ہے, چکوال کے بعض علاقوں میں دیکھے ہیں, بعض دیگر ملک کے بعض علاقوں میں, اور ابھی میں آپ کا علاقہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, ان کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی نہیں جانتا, آپ اس کی تائید تردید کریں گے. ان کے بارے میں ان کی یہ ہے کہ جو ایسے مناطق ہیں جہاں مکتب اہل بیت کے لوگوں کی بھاری تعداد آباد ہے, بے شک بکھرے ہوئے ہیں, ان کو سیاسی, عقلی, علمی اور ترقی کے اعتبار سے اس علاقے کو پسماندہ ترین کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیولپ نہ ہو, وہ آگے نہ ہو, فرنٹ لائن پہ نہ ہو. یہ پلاننگ کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ یہ سادگی سے ہو رہا ہے. میں نے پورے پاکستان کا بھی ذکر کیا ہے, شیعہ مناطق جو اس طرح کے نہیں ہیں جیسے پارا جنار اور گلگت جو شیعہ بیلٹس ہیں, ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, جو اس طرح نہیں ہے مکس ہے لیکن بڑی شیعہ آبادیاں ہیں وہاں کیا کیا, ان کو مستضعف رکھا ہوا ہے, ان کو پسماندہ رکھا ہوا ہے, ان کو روڈ ایکسیس نہیں دی ہوئی, ان کے وسائل جو بنیادی وسائل ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے تاکہ وہ میدان میں آگے نہ نکلے. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا کیا ہے انہوں نے طے کیا ہوا ہے, بس ہمیں اس دوسرے کام کو بھی بدلنا ہے. مجلس کے اگر وہ 10 شعبے یا 14 شعبے ہیں, یہ 14 کے شعبے شعبے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں, یہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں, ہم خیر العمل پہ بھی, ہم جوانوں کے اعتبار سے بھی, ہم مبلغین کے اعتبار سے بھی, جتنے شعبے ہیں اگر ہم ان کے اوپر کھڑے ہونا شروع ہو جائیں, انشاءاللہ ہم اس معاملے کو ختم کر دیں گے. ہم نے طے کیا ہے مجلس عبادت کے 15 سے 20 سالہ سیاسی بیئر میں یہ نقطہ شامل ہے کہ کل کو اگر پارا چنار پہ جنگ مسلط ہو تو جیسے ابھی ہوا تھا کہ غذا ختم, دوائیاں ختم, ہر چیز ختم, شدید مشکل, شدید مقادیا, ہم نے یہ طے کیا ہے یہ 4 سال نہیں, یہ 15 سال پہ جنگ چلی جائے, ہم مقامی لوگوں کو اتنا مضبوط کریں گے, مجلس عبادت ہر شعبے میں اتنا کام کرے گی, وہ 20 سال ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہیں, ہم 20 سال بغیر کسی مدد کے اس علاقے سے ان کو جنگ کر دیں گے. یہ ہم کریں گے, یہ ہمیں کرنا ہے. یہ دوسرا مارگ ہے جس کا ہمیں کوشش کرتے ہیں. تیسرا کیا ہونا چاہیے, تیسرا جو ہونا طے کیا ہے وہ ہے شیعوں کو ڈی مورلائز رکھنا, یعنی شیعوں کے اندر یہ احساس کہ وہ ایک عالمی احساس رکھتے ہیں, وہ ایک عالمی قوت کا حصہ ہیں, انہوں نے دنیا کے اندر تبدیلیاں لانی ہیں, ان کو گھر کی آگ میں اس طریقے سے لگا دیں کہ وہ دنیا کے اندر تبدیلی لانے کا خواب جو ہے وہ سوچ لیں. جیسے کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ محلے کو ٹھیک کرنے کی بات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, علاقے کو ٹھیک کرنے کی بات کر سکتا ہے, وہ چاہتے ہمارے گھر میں آگ لگے, بس کیا ٹارگیٹ کے لیے اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے, اور ہمیں مسلسل مصروف رکھنے کے ذریعے, کہیں علم کا تذکرہ کریں گے, کہیں امام برگا کا تذکرہ کریں گے, کہیں عزتائی کے روپ کے, ہمیں انگیج کرنا, مصروف کرنا. کیوں؟ بالکل ایسے, انہیں پتہ ہے آپ دور کا سفر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اسی سفر میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں انگیج کریں تاکہ آپ دور پہنچنے کا خواب ہی چھوڑ دیں. بس ہمیں سمجھنا ہے دشمن کیا چاہتا ہے. جنگ یہ ہوتی ہے دشمن جہاں سے روکنا چاہتا ہے وہاں پہنچا جائے, بس ہم نے وہاں پہنچا, ہم نے ڈیمورلائز نہیں ہونا, ہم نے دل چھوٹا نہیں ہونے دینا, ہم ایک ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں شہادت کمزوری کا نہیں طاقت کا سبب ہے, ہم نے انشاءاللہ اس مکتب کے ذریعے اپنے آپ کو قدرت مند کرنا, اور اسی میں یہ 3 نکات تھے جو انہوں نے طے کیے, ہمیں ان تینوں پہ ان کو انشاءاللہ شکست دینی ہے. اور 4th یہ والی جنگ ہے, وہ چاہتے ہیں شیعوں کی قسمت کے فیصلے شیعہ نہیں کرے, شیعہ کسی بنیاد پر, شیعہ صرف مرنے میں ہوتے ہوئے شیعہ ہوں, جب ان کو بے گناہ قتل کیا جائے صرف اس وقت شیعہ ہوں, جب حق کی بات آئے, جب وسائل کی بات آئے تو کبھی بھی شیعوں کو ایک وجود کے طور پہ تبدیل نہیں کرتے. ہم نے اس کیفیت کو بدلنا ہے, لیکن اس کا ایک بڑا راستہ سیاسی گفتگو کے ذریعے منظور ہے. دیکھو جو لا نہ پڑے نا تو اللہ اللہ کا سفر نہیں کر دیتا. موجودہ شیطانوں سے جب تک ہم اپنے آپ کو جدا نہ کریں رحمان کی طرف بڑھنے کا سفر شروع نہیں, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنے والی نہیں. بس آج جب ہم مجلس عبادت کی بات کر رہے ہیں, مجلس عبادت, لیکن ہم کبھی بھی آپ کو تنظیم کی طرف دعوت نہیں دیں گے, ہم خدا کی طرف دعوت دیں گے. تنظیم ایک وسیلہ ہے, یہ دعوت خدا کی طرف ہے, اس مکتب کی طرف ہے, لیکن چونکہ مکتب باہدف ہے, مکتب قیمتی ہے, اس لیے یہ وسیلہ بھی قیمتی ہے. ہم اس وسیلے کو اس لیے ذوق نہیں پہنچنے دینا چاہتے کہ یہ وسیلہ بہترین ہے جس کے ذریعے آپ اس مکتب اور اس حضرت حضرت تک پہنچ سکتے ہیں, بلکہ قیمتی ہے ہمارے لیے, اس کو مضبوط کرنا ہے. بس میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ دوستوں سے, میں چاہوں گا کہ زیادہ باتیں سوال و جوابوں کی صورت میں کی جائیں. ابھی مجلس عبادت نے آغاز کیا ہے, دیکھیں آغاز کا سفر, ہم نے اپنے سیاسی پلان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ ہمارا 6 مہینے کا ہے جو الیکشن پالیسی ہے, ایک ہمارا 15 سے 20 سال کا بھی ہے جس کے اندر ہمارے, کیونکہ ابھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے, اس کا آغاز بلدیاتی الیکشن سے. ہمیں ممکن ہے ابھی ہم شیعہ بیس کے اوپر ایم این اے ایم پی اے نہ بنوا سکیں, البتہ یہ تو طے ہے کہ پاکستان کے اکثر حلقوں میں شیعہ ڈیسیژن میکنگ, یہ جس طرف جائیں گے وہی پلڑا کامیاب ہوگا اگر یہ مشترکہ طور پہ چلے گا. ہم ابھی اس طاقت کا احساس کریں کہ ہمارے پاس یہ قدرتیں موجود ہیں, اور یہ ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت سامنے آنی چاہیے, یہ خوابوں میں رکھنے والی, خیالوں میں رکھنے والی تھیوری نہیں ہے, عمل کے میدان میں اس کو ثابت کرنے کی, اس کے لیے رائے حل موجود ہے. میں اس کے لیے انتظار کر رہا ہوں. بس مجلس عبادت نے 1-20 سال کا بھی اور 15 سال کا بنا لے, جو آغاز ہی بلدیاتی الیکشن سے کرے گا. ہمیں پتا ہے ایم این اے ایم پی اے نہ بن سکے, ملک میں پہلے ہی مرحلے میں ہزاروں 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 کونسلرز ہم شیعہ بیس کے اوپر مجلس عبادت انتخاب کریں کوئی مشکل نہیں. اور انشاءاللہ کونسلرز جس علاقے کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں وہ تھانے کچہری کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں, لوکیلٹیز میں بھی ہوتے ہیں, اور وہی مقامی ایم پی اے کی بیک بون بھی ہوتے ہیں. ہر کونسلر دو تین ہزار ووٹ لیتا ہے, وہ ووٹ جو اس کے پیچھے ہے وہ طاقت ہے. یہ ہمیں انشاءاللہ کرنا ہے, اس سے شروع ہے اور پھر آگے ایک لمبا سفر ہے. اس میں بیوروکریسی کے اندر بھی ہے, اس میں ملٹری کے اندر بھی ہے, تاکہ ان تمام حلقوں کے اندر شیعوں کی فیور دینے والے لوگ ہیں وہ بیٹھے. یہ ہمارا اسی طریقے سے ہمارے پلان کے اندر ایک پارٹ یہ ہے کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی اپنی ایک لابنگ لیئر کریٹ کریں, اس پہ بھی بحث کا موقع نہیں. اس وقت ہم نے دو کام کیے ہیں جو ابھی چھ مہینے کی ہماری پالیسی ہے. نمبر ایک, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جہاں شیعہ کھڑا ہے وہ شیعہ جو اعلانیہ شیعہ ہے, وہ شیعہ جو محرم کا شیعہ نہیں ہے, کالے کپڑے پہن کے دھوکہ دینے والا شیعہ نہیں ہے, ایک دو دن آ کر یا علی مدد کا نعرہ لگا کے آپ کا دل کھینچ لینے والا شیعہ نہیں ہے, وہ شیعہ جو بارہویں امام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے, وہ شیعہ جو پارا چنار کے جلتے ہوئے خیموں پہ یہاں آواز بلند کرے, وہ شیعہ جو کوئٹہ کے اندر ہونے والی دہشت گردی پہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنے پہ تیار ہو, وہ شیعہ جو شیعت کی توہین کے کسی بھی مسئلے پر اپنے ایم این ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو, وہ شیعہ جو یہ کہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر کوئی پارٹی نجات نہیں دے سکتی, مجھے اس دنیا کے اندر بھی اگر نجات دے سکتا ہے تو مکتب اہل بیت, اور اگلی دنیا کے اندر بھی نجات دے سکتا ہے مکتب اہل بیت, پھر وہ اگر کسی پارٹی کے اندر رہتا ہے ہم اس کے لیے گنجائش پیدا کریں گے. بس ہم نے پہلا پلان یہ کیا ہے, اگر ابھی وہ یوں نہیں بنے نا تو یوں بننے کا سفر شروع کرانا ہے ان کو. بس پہلا ہمارا مرحلہ کیا ہے, وہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جو شیعہ جہاں پر کھڑے ہیں اعلانیہ شیعہ ایسے شیعہ ہم ان کی حمایت کریں, اور اس کے لیے پورا پلان ہے جو نمبر دو, جہاں معتدل اہل سنت وہاں معتدل اہل سنت کو کیا جائے. تکفیری گروہ کے بارے میں ہمارا پلان یہ ہے, جیسے چھنگ میں ہے, جیسے ڈیر اسماعیل خان میں ہے, بعض دیگر علاقے, ان کو ہم نے پارلیمنٹ ہائی جیک نہیں کرنے دیں, پورا زور لگانا ہے, وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, ایک وقت وقت آتا ہے پورے پارلیمنٹ کو ریلیز کرتا ہے, یہ کیا ہے. اور چوتھا یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے سے مربوط دوستوں کو جو ایک خاص ہدف لے کر اس سیاسی میدان میں اتریں گے, ممکن ہے ہم جیتنے کے لیے اتریں گے لیکن ہم یہ فرض کر لیں گے اگر پہلے مرحلے میں ہمیں کامیابی کچھ بوتوں سے نہیں بھی ہوتی, لیکن جب ہم پوری کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو کامیابی پہلے ہی الیکشن میں نہیں ہوا کرتی, پہلے الیکشن میں ایک بندے نے جیتنا ہوتا ہے, لیکن جب ہم پوری کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں اتریں گے آئندہ جس منطقے میں بھی ہمارا بندہ کھڑا ہوا اور اس نے ہزاروں ووٹ لیے, نہ کبھی مقامی سیاست میں اس کو آؤٹ کیا جا سکے گا, نہ کبھی قومی سیاست میں اس کو آؤٹ کیا جا سکے گا, اور نہ ہی اس علاقے کی کسی ڈیسیجن میکنگ میں اس کو علیحدہ کیا جا سکے گا. کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ بندہ جو اتنے ہزار ووٹ رکھتا ہے, یہ بندہ جس کے پیچھے اتنے ہزار کی کمیونٹی ہے, یہ طاقت اور قدرت ہے جو ہم نے اپنی شو کرنی ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ مکتب کو کیا دے سکتے ہیں امام کے مکتب کو؟ سب کچھ تو لیا ہے نا, سب کچھ لیا ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ لیا ہے, آخرت لی ہے, علی جیسا امام لیا ہے, محمد والے محمد جیسی شخصیات لی ہیں, بہترین رہبر لیے ہیں, پوری دنیا کے اندر عزت لی ہے, غازی کا عالم لیا ہے, لیا ہے نا سب کچھ, دینے کی باری ہے. ایک چیز صرف دے سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کی رائے اسی مکتب کی بنیاد پر دینی چاہیے. یہ رائے اتنی چھوٹی اور اتنی کم اہمیت نہیں ہے, کوئی وڈیرا, کوئی بڑا, کوئی جاگیردار, کوئی بڑا سیاستدان وہ کہے یہ ہمارے علاقے کے مظاہرہ ہے, یہ ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے, یہ ہمیں ووٹ دے گا, نہیں, ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اس عدی بن حاتم کی طرح کہ اس عدی بن حاتم کو, یہ ایک خوبصورت مثال ہے اسی کی بات پر میں اپنی اینڈ کروں گا. عدی بن حاتم جو علی علیہ السلام کے بہترین سپاہیوں میں سے تھے اور جن کے سفین میں انہوں نے اتنی قربانیاں دیں کہ ان کے بارے میں دشمن نے یہ عہد کیا کہ جس دن مجھے موقع اور اختیار ملا میں ان کو اسیر بھی کروں گا اور بدترین انتقام سے دوچار کروں گا. یہ عہد کیا, ہم بھی عہد کریں کہ خدا ہمیں مکتب اہل بیت کی بنیاد پر وہ وظیفہ ادا کرنے کی توفیق دے کہ دشمن اہل بیت یہ عہد کرے کہ ہمیں جب تک آپ کو رستے سے نہیں ہٹائے اس کے لیے ناکامیاں ہی ناکامیاں, یہ ہمیں عہد کرنا ہے انشاءاللہ. تو عدی بن حاتم کے ساتھ یہ ہوا کہ جنگ سفین کے بعد واقعات ایسے گزرے کہ بلاخر جناب امیر علیہ السلام شہید ہو گئے اور عدی بن حاتم کو, توجہ کیجیے, عدی بن حاتم کو اسیر کر لیا. امیر شام نے کس طریقے سے ان کو بلایا, روایت یوں ہے کہ, اور یہ آسم پور کے ہمارے اہل سنت کے معروف مورخ ہیں, انہوں نے نقل کیا, ان کے گلے میں وہ لگا تھا, ان کے جتنے بھی وہ رسمیں جتنی تھیں ان کے ہاتھ باندھے گئے اور اس عالم میں ان کو اس دربار میں لایا گیا کہ جہاں دونوں طرف ننگی تلواریں لے کر ایک بڑی تعداد تھی اور ہدف یہ تھا کہ بڑے سے بڑا شجاع انسان جب اس ماحول سے گزرتا ہے اس کی قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے, وہ بات نہیں کرنے لگا. علی کے یہ نوکر, علی کے یہ عاشق, علی کے یہ ماننے والا, یہ اس دربار میں پہلا آدمی ٹھہرا ہے جس نے اس تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے نااہل شخص کو سلام نہیں کیا. اس عالم میں یہاں ایک تبادلہ خیال ہوا ہے. میں اسے اپنے الفاظ, پہلی بات ہوئی کیا آج بھی علی کی محبت تمہارے دل میں اسی طرح ہے؟ کہا علی کی محبت ایسی چیز نہیں ہے جسے تم جیسے دنیا دار ہمارے دل سے نکال سکے. اگلا سوال سب سے اہم, کہا دیکھو عین طارق ایک تانا دیا, ان کے تین بیٹے تھے طارق طرف اور طارق, کہا عین طارق یہ تینوں بیٹے کہاں کیا ہو گئے, کہاں گئے؟ کہا وہ تینوں کے تینوں بیٹے اپنے امام کی نصرت کرتے ہوئے راہ حق میں شہید ہو گئے. کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی نے اپنے بہترین بیٹے حسن اور حسین کو تو جنگ کی بھٹی سے محفوظ رکھا لیکن تمہارے عرب کے بہترین سرداروں کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا. کہا نہیں, بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ آج علی تو شہید ہو گئے ہیں اور علی کے یہ نوکر اسی کے ہاتھ میں ابھی بھی زندہ ہے. پھر ایک فکرہ کا, تاریخی فکرہ, سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا واقعی زمانے کے اتار چڑھاؤ نے علی کی محبت کو تمہارے دل سے کم نہیں کیا؟ کہا ہے معاویہ قسم کا خدا علی کی محبت ہمارے سینے میں موجزن سمندر کی طرح, یہی الفاظ ہے جو اس نے نقل کیا, ہمارے سینے میں موجزن سمندر کی طرح ہے. جیسے جیسے علی کا نام لیا جاتا ہے ہمارے سمندر میں جوش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے جیسے علی کے نام میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے سینے کے سمندر کے جوش میں اضافہ ہونا جاتا ہے. اور قسم بخدا ہمارا یہ جسم گوشت اور لہو سے نہیں بنا, ہمارا یہ جسم ولایت علی ابن ابی طالب سے بنا. دیکھو نا, اگر ہمارا یہ جسم اور روح ولایت علی ابن ابی طالب سے بنی ہوگی ہم میدان میں نکلیں گے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں نکلیں گے, ہم منظر نامے کو بدل سکتے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ حلقے تو گزر گئے جن حلقوں کے اندر ہماری تعداد بڑی, وہ حلقے جن میں ہم 20% ہیں, فرض کریں 20% 25%, آپ کو پتا ہے حلقوں میں ووٹ کا اصلی شرح کیا ہے؟ 35% 36%. لیکن کیا ہر شیعہ ہمارے لیے مشخص ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ڈیرا, اس کا گھر, اس کی اوقات, اس کی جگہ, اس کا رہائش ہے یا نہیں مشخص ہے؟ اگر ہم کام کریں تو کیا ہم اپنے مکتب سے تعلق رکھنے والوں کی ووٹ کاسٹ کی شرح دو گنا لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں. وہیں پہ جہاں ہمارا ووٹ 20,000 ہے, صرف ووٹ کاسٹ کی شرح دو گنا ہونے سے وہ ووٹ کتنا ہو جائے گا؟ 40,000. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, ووٹ کاسٹ کی شرح بڑھائی, یہ بھی ہمارے اندر ایک صلاحیت ہے, یہ بھی کرنے کا کام. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی آپ جج کریں یا دیکھیں گے, جو فیصلہ کرنے والا ووٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ووٹ ہوتا ہے. ہم اگر تین حلقوں میں کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, دو حلقوں میں کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہماری یہ سپورٹ غیر مشروط نہیں ہے. فلاں جگہ ہمارے یہ آغا صاحب, فلاں جگہ ہمارے یہ دوست, فلاں ہمارے یہ بزرگ, یہ کھڑے ہیں, اور اگر یہ کھڑے ہیں ہم دو حلقوں میں یہ ووٹ اس وقت تمہیں دیں گے جب اس حلقوں کے اندر ہماری سپورٹ ہوگی. یوں ہم اپنے لوگوں کو بھیجنے کے لیے گنجائش کر سکتے ہیں. یہ ایک سائنس ہے, ایک جنگ, اس جنگ کو ہمیں لڑنا ہے پوری حکمت کے ساتھ, پوری تدبیر کے ساتھ. میں روس سے زیادہ سوالات چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی یہ بات کرنی پڑی, اس لیے کہ دیکھیں گے اس کو ایک حدیث ہے, اس شخص کے شر سے بچو جسے اپنی قدر ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں, میں نے ایک لوگوں کو پوچھے کہ قدر کیا ہے؟ کہا اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ تم تمام علاقے کے رہنے والے ایک دکاندار ہو تو یہ ایک احساس, ایک قدر. اور اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ تم بارہویں زمانے کے امام کی عالمی فوج کا ایک حصہ ہو, یہ ایک حصہ. بتاؤ قدر کیا ہے تمہاری؟ یہ وہ سمندر ہے جس کا ایک قطرہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے اندر سمندروں جیسی طاقت آئے گی. تو واقعتا یہ بات سمجھ میں آئی, اگر آپ واقعتا آخری زمانے کے امام کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر کے دیکھیں تو آپ اپنی قدر کو اس جگہ پر نہیں دیکھیں گے, آسمانوں کے اوپر دیکھیں گے. अगर ये हमारी कदर है तो उतना पढ़ना पड़ेगा ना। अगर उतना बनना है तो ना फकत ये कि हमने अपने आप को, बल्कि हमने इस मुआशरे को बदलना है। ये पैगाम जो आज यहाँ तय कर रहे हैं, आप तय कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये गली गली पहुँचना चाहिए, ये कुछ कुछ पहुँचना चाहिए, ये छोटे छोटे गोठों में पहुँचना चाहिए, ये छोटे छोटे मंडपों में पहुँचना चाहिए, ये छोटी छोटी बस्तियों में पहुँचना चाहिए। उनको कहें देखो हम तुम्हारी गुर्बत को खत्म अभी नहीं कर सकते ना, हम तुम्हारे अभी मसाइल को हल नहीं कर सकते ना, हम तुम्हारी सारी मुश्किलें शायद अभी नहीं हल करते, हम अपने पूरे वजूद के साथ तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन आओ एक आगाज फराहम करो अपने बोर्ड के जरिए, हमें यहाँ कुदरत मंद करो, फिर देखना इस कुदरत के बाद क्या हम ये दीगर अमूर भी अंजाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये ऐसा काम है जो मुमकिन है, हम इस मुमकिन में जब तक ये ज़हनी जमूद नहीं छोड़ेंगे हम इस मुमकिन में छोड़ सकते हैं। मैं चूँकि पूरे पाकिस्तान के तजर्बात रखता हूँ, आप सवाल करेंगे मैं आप शेयर करूँगा। आज की इस नजर को मैंने अजारा से गुजारिश की, इस शोबे पर कंसल्टेट किया जाए, इस पर बात करो, आप में से जो सवाल हैं वो सवाल आज जरूर हों, कोई दरमियान में इश्तबा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब आप फैसला कर ले, फैसला आप लोग को करेंगे, यहाँ की पोलिटिकल काउंसिल करेंगे, हर ज़िले की पोलिटिकल काउंसिल हमने करेंगे, हर जिले में एक पांच दो तीन सात रुपये पोलिटिकल काउंसिल, ये अपने रिकमेंडेशन जो है वो मरकजी पोलिटिकल काउंसिल करेंगे। मरकजी पोलिटिकल काउंसिल जिसके हरियाणा भी मेंबर हैं, मुस्लिम भी मेंबर हैं, ये मरकजी पोलिटिकल काउंसिल बैठ कर फैसला फाइनल करेंगे जो आपकी तरफी होगी उसको। उसके बाद जैसे ये परचम लगे हुए हैं ना, तो गाजी का ये आलम अपने आज के सियासी पैगाम के साथ मजलिस वहादत की तरफ से हर जगह जाना चाहिए, हर गोट में और हर मंतरे में जाना चाहिए, हर जगह आपका पैगाम पहुंचना चाहिए और लोगों को बेदार करें और उन्हें कहें हमने मिल्लत की तकदीर बदलनी है। मिल्लत की तकदीर बदलने के लिए बड़ेरों को छोड़ना पड़ेगा, बड़ों को छोड़ना पड़ेगा, अली को बड़ा मानना पड़ेगा, अली के दर पे आना पड़ेगा। यकीन करें जो अली से मुतमस्सक हुआ है इस दुनिया में भी इज्जत उसी को मिली है, अगली दुनिया में भी इज्जत उसी को मिली है। हम वोट दे कर भी इन बड़ों के बेदाम गुलाम हैं, इज्जत नहीं है। और न मकतब अहले बैत से हम इज्जत से ये सफर शुरू करें और इंशाल्लाह हम जब इस इलाके से, मैं चाहता हूँ बिलखसूस ये इलाका कि जहाँ से पहले से एक तारीख मौजूद है, आप लोग फैसला करेंगे, मरकज आपकी पुश्त पे खड़ा होगा और हम मिलकर इंशाल्लाह एक ऐसा अलम बुलंद करेंगे जो पूरे पाकिस्तान में इज्जत हुर्रियत और शुजात का अलम कहलाएगा। और इंशाल्लाह आप दोस्तों से, आप लोगों ने दोस्तों से यही तवक्कु है, आप लोग इंशाल्लाह हमें गाँव में भी याद रखेंगे और सवालात की सूरत में जो सवाल हैं वो ताकि बोले हमारे पास और इसका सलवात पर मोहम्मद।